السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کی 11، بھارت میں 11:30، یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بج رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
صوبہ پنجاب کے جنوبی اضلاع میں جرائم پیشہ عناصر اور شدت پسندوں کے خلاف آپریشن جاری، 24 پولیس اہلکار لاپتہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
بھارتی کشمیر میں حفاظتی دستوں کی فائرنگ میں 4 شہریوں کی ہلاکت کے خلاف ہڑتال اور احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری، کئی علاقوں میں جمعرات کو دوسرے دن بھی کرفیو نافذ رہا۔ میں ہوں یوسف جمیل، سری نگر سے رپورٹ پیش کی جائے گی ذرا دیر بعد۔
عالمی خبروں میں، جنوبی جاپان میں جمعرات کو دیر گئے 6.4 شدت کا زلزلہ آیا ہے، جس میں کم از کم 2 افراد ہلاک، 45 زخمی اور کم از کم 19 عمارتیں منہدم ہو گئیں۔ اور عالمی بینک کے صدر جم جونگ کم نے کہا ہے کہ انہیں ایسی آف شور کمپنیوں کے بارے میں انتہائی تشویش ہے جو مالدار افراد سے ٹیکس سے بچنے کے لیے دنیا بھر میں بنائی گئی ہیں۔ صوبہ پنجاب میں کچھے کے علاقے میں پولیس اور مجرموں کی ایک گینگ کے درمیان جاری مقابلے میں 6 پولیس اہلکار ہلاک اور تقریباً 2 درجن لاپتہ ہو گئے ہیں۔ پولیس کے ایک ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ لاپتہ اہلکاروں کی بحفاظت بازیابی کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ اسلام آباد سے تفصیلات کے ساتھ محمد اشتیاق۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے جنوبی ضلع راجن پور اور ارد گرد کے علاقوں میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی کاروائیاں گزشتہ 2 ہفتے سے جاری ہیں۔ اگرچہ پولیس کے مطابق شدت پسندوں کے 150 سے زائد سہولت کاروں کو گرفتار کیا جا چکا ہے، لیکن اب بھی جدید و بھاری اسلحے سے لیس جرائم پیشہ عناصر کی طرف سے سرکاری فورسز کو مزاحمت کا سامنا ہے۔ جمعرات کو پنجاب پولیس کی ترجمان نبیلہ غزنفر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں تصدیق کی کہ اب تک 6 اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ بدھ سے 24 پولیس اہلکار لاپتہ ہیں۔
24 جو پولیس ہمارے سیکیورٹی آفیسرز ہیں، پرسنل ہیں، ان سے ہمارا رابطہ منقطع ہے اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پتہ چلے ان میں یہ جو ٹرائبز ہیں نا، جو صدیوں سے وہاں پہ رہ رہے ہیں، جنہوں نے اپنا نیٹ ورک، تو ان کے باہر بھی کوئی ان کے کلوز جو یعنی اچھے لوگ ہیں، ان کو بیچ میں کر کے تو کوشش کر رہے ہیں کہ ریکوری ان کی کر لیں۔
باور کیا جاتا ہے کہ ان پولیس اہلکاروں کو جرائم پیشہ عناصر نے یرغمال بنا رکھا ہے۔ پنجاب پولیس کی ترجمان کے مطابق لاپتہ پولیس اہلکاروں کی بازیابی کے لیے علاقے کے عمائدین کی مدد بھی حاصل کی جا رہی ہے۔ پولیس کے مطابق ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں دریائے سندھ کے کچے کے علاقے میں جرائم پیشہ گروپ چھوٹو گینگ اور دیگر شرپسند عناصر موجود ہیں۔ پولیس کی ترجمان کے مطابق چھوٹو گینگ کے 4 اہم ڈاکو مارے جا چکے ہیں۔
ہمارے جو ابھی تک شہید ہوئے نا وہ 6 ہیں اور جو زخمی ہیں وہ 7 ہیں، بٹ دے آر ان سٹیبل کنڈیشن۔ اچھا، اب تک جو 4 میجر ڈاکو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں اور جو ڈاکو ہیں ان کے 8 جو ساتھی ہیں نا، دیور یو نو شدید زخمی ہیں، کریٹیکلی انجرڈ ہیں۔
پولیس حکام کے مطابق ضرب اہان نامی اس آپریشن میں زمینی فورسز کی مدد کے لیے اب ہیلی کاپٹروں کی مدد سے فضائی کاروائیوں پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف اس کاروائی میں پولیس، محکمہ انسداد دہشت گردی اور رینجرز کی مدد کی جا رہی ہے۔ مختلف حلقے پنجاب میں کچے کے علاقے میں چھپے شدت پسندوں کے خلاف آپریشن کے مطالبات کرتے رہے ہیں، لیکن حتمی کاروائی کا فیصلہ گزشتہ ماہ لاہور میں ایسٹر کے موقع پر ایک پارک میں ہونے والے مہلک خودکش بم حملے کے بعد کیا گیا، جس میں بچوں اور خواتین سمیت 70 سے زائد افراد ہلاک اور لگ بھگ 300 زخمی ہو گئے تھے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان نے کہا ہے کہ ملک کے تمام شہریوں اور معاشرے کے تمام طبقوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے حکومت نے قانون سازی سمیت ضروری اقدامات کیے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ بیان دنیا بھر میں انسانی حقوق سے متعلق امریکی محکمہ خارجہ کی حالیہ رپورٹ کے حوالے سے دیا، جس میں گزشتہ سال ملک بھر میں ماورائے عدالت ہلاکتوں، جبری گمشدگیوں اور تشدد کے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا گیا تھا۔ اسلام آباد سے عشرت سلیم مزید تفصیلات بتاتی ہیں۔
امریکہ کے محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کے تقریباً تمام حصوں میں ماورائے عدالت قتل ہدف بنا کر قتل کرنے، جبری گمشدگیوں اور تشدد سے ہزاروں شہری متاثر ہوئے ہیں۔ تاہم پاکستان کا کہنا ہے کہ معاشرے کے ہر طبقے کے انسانی حقوق کو یقینی بنانے کے لیے مختلف حکومتوں کی جانب سے متعدد اقدامات کیے گئے ہیں۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے بدھ کو سال 2015 کے لیے کنٹری رپورٹس فار ہیومن رائٹس پریکٹسز جاری کی، اس رپورٹ میں پاکستان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ یہاں سب سے سنگین مسائل میں ماورا عدالت قتل، جبری گمشدگیوں اور تشدد کے علاوہ قانون کی حکمرانی کی کمی، صنفی امتیاز اور فرقہ وارانہ تشدد بھی شامل ہیں۔ رپورٹ میں جیلوں کی حالت زار، بیجا حراست، کمزور فوجداری نظام انصاف، ذیلی عدالتوں میں آزادی کے فقدان اور حکومت کی طرف سے شہریوں کے رازداری کے حقوق کی پامالی کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان میں مذہبی اقلیتوں سے متعلق بعض امتیازی قوانین موجود ہیں، جبکہ عورتوں کو جنسی اور گھریلو تشدد، غیرت کے نام پر قتل اور دیگر نقصان دہ روایات کا سامنا ہے۔ جمعرات کو پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس ذکریہ نے کہا کہ پاکستان نے معاشرے کے تمام طبقات کے حقوق کے تحفظ کے لیے متعدد قوانین منظور کیے ہیں۔
These legislations basically, the purpose of these legislations are to back the policy initiatives which are taken by the governments, respective governments in different eras.
ان کا کہنا تھا کہ ان قوانین کا مقصد انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے مختلف ادوار میں حکومتوں کی طرف سے کیے گئے پالیسی اقدامات کو آگے بڑھانا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ شدت پسند تنظیموں اور دیگر غیر ریاستی عناصر کی طرف سے تشدد، بدسلوکی اور مذہبی عدم برداشت کے باعث ملک کے کچھ حصوں، خصوصاً بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں لاقانونیت کی ثقافت نے جنم لیا ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں قومی اسمبلی کے ارکان نے انسانی حقوق کے متعلق کچھ مسائل کو تسلیم تو کیا، مگر ساتھ ہی کہا کہ پاکستان دہشت گردی اور شدت پسندی کے خلاف جنگ میں بہت مشکل حالات میں سے گزر رہا ہے، جس کا ادراک پاکستان کے انسانی حقوق سے متعلق معلومات اکٹھی کرنے والے اداروں کو ہونا چاہیے۔ حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی رانا محمد افضل خان نے ماورائے عدالت قتل کے بارے میں کہا کہ یہ مسئلہ پولیس کی تربیت میں کمی سے متعلق ہے۔
پولیس کسی کو انجر کر کے گرفتار کر سکتی ہے اور وہ کیسز جو ہیں وہ زیادہ ہونے چاہیے، اور انکاؤنٹر میں جو ڈیتھ ہے ہو جانا، تو یہ آئی ول پرسنلی ریلیٹڈ پولیس کی ٹریننگ اور ان کی کیپیبلٹی کے ساتھ اس شعبے میں بہت کام ہونے والا ہے۔
امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ میں بچوں کے جنسی استحصال اور ان سے مشقت لینے کے بارے میں بھی بات کی گئی۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی ایک ہندو کمیونٹی کے لیڈر کا کہنا ہے کہ ہم اقلیتی گروپ نہیں بلکہ پاکستانی ہیں اور ملکی آئین میں ہمیں مساوی حقوق حاصل ہیں، تاہم بعض واقعات میں ان پر عمل نہیں ہوتا۔ جگ موہن اروڑا نے وائس آف امریکہ سے باتیں کرتے ہوئے حکومت پر زور دیا کہ وہ آئین میں دیے گئے حقوق پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود مزید تفصیلات کے ساتھ۔
دنیا بھر میں مذہبی آزادی سے متعلق امریکی کمیشن کی سالانہ رپورٹ برائے سال 2015 میں پاکستان میں مذہبی تعصب کے اسباب میں سے ایک وجہ تدریسی کتب میں دیگر مذاہب سے متعلق عدم رواداری جیسی مثالوں کو قرار دیا گیا ہے۔ ایک پاکستانی غیر سرکاری تنظیم پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ذریعے مرتب کردہ اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ ملک میں 78 درسی کتب میں مذہبی بنیاد پر عدم برداشت اور منافرت کی درجنوں مثالیں سامنے آئی ہیں۔ مسلم اکثریتی آبادی والے ملک پاکستان میں غیر مسلموں کی ایک قابل ذکر تعداد آباد ہے، جس کی طرف سے اکثر و بیشتر امتیازی سلوک کی شکایات سامنے آتی رہتی ہیں۔ ہندو سکھ سوشل ویلفیئر کونسل کے صدر اور راولپنڈی میں ہندو برادری کے ایک سرکردہ رہنما جگ موہن اروڑا کہتے ہیں کہ غیر مسلم پاکستانیوں کو درپیش بہت سے مسائل کی جڑ وہ نظریہ ہے جس کے تناظر میں دیگر مذاہب کے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان دو قومی نظریہ کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا، لیکن اس کے قیام کے بعد یہاں آباد غیر مسلموں کو بھی پاکستانی کے طور پر تسلیم کیا جانا چاہیے تھا، لیکن ان کے بقول ایسا حقیقی طور پر نہیں ہو سکا ہے۔
دو قومی نظریے والا تصور، اگر اسی تصور سے ہمیں دیکھنا ہے تو پھر ہمیں کبھی بھی وہ پاکستانیت کا جو احساس ہے اس کو آپ مضبوط نہیں کر سکتے۔ وہ ایسے بھی ہے کہ جب آپ ایک لفظ اقلیت کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں ہم وہ دھار ہماری علیحدہ سے ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، جمہوریت میں اقلیت اور اکثریت کا کوئی تصور نہیں ہوتا، جمہوریت میں ایکویلٹی ہے۔
گزشتہ تین دہائیوں کے دوران پاکستان میں مذہب اور مسلک کی بنیاد پر بہت سے ایسے ناخوشگوار واقعات رونما ہو چکے ہیں جن کی وجہ سے غیر مسلم پاکستانیوں کے علاوہ بعض مذہبی مسالک اور فرقوں سے تعلق رکھنے والوں کو نقل مکانی کرنا پڑی۔ علاوہ ازیں انتہا پسندوں کی طرف سے غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو بھی نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر اور سابق وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان میں آباد دیگر مذاہب کے ماننے والوں کو اقلیت نہیں کہا جانا چاہیے اور انہیں برابر کے حقوق دینے کے لیے اقدام کیے جانے چاہیے۔
میں تو لفظ منارٹی سے الرجک ہوں، وائی منارٹی دے آر پاکستانیز، اس لیے جب میں ڈیئر منسٹر تھا تب میں نے پرپوز کیا تھا اس کا نام انٹر فیتھ منسٹری رکھیں، اور آپ پتہ وہ نام اس کا رکھ دیا گیا۔ ہم کیوں کسی کو کہ یہ فلاں ہے یہ فلاں ہیں، ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ پاکستانی ہیں؟ ہی ہیز گاٹ ایکول رائٹس، اور ان کو ایکول رائٹس کے طور پہ ایکسیپٹ کیا جانا چاہیے۔
جگموہن اروڑا کے نزدیک نصاب تعلیم میں ضروری ترمیم کر کے بھی مذہبی رواداری کو فروغ دینے میں مدد لی جا سکتی ہے۔
جو ہمارے یہاں پہ نصاب تعلیم ہے، جو کریکولم ہے، اس میں جو جتنی جلدی تبدیلی لائی جائے گی اتنی تیزی سے معاشرہ جو ہے وہ اس طرف ترقی کرے گا۔ ہمیں ان سوچوں کو چھوڑنا ہوگا جن کی وجہ سے ہم یہ مختلف خانوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہمیں ایک سوچ پیدا کرنی ہے اور وہ ہے پاکستانیت کی سوچ۔
موجودہ حکومت یہ کہہ چکی ہے کہ وہ پاکستان میں آباد کسی بھی مذہب کے ماننے والے کو اس کے عقیدے کے مطابق زندگی بسر کرنے کے حق کو یقینی بنانے کے اقدام کر رہی ہے، اور غیر مسلم آبادی کے تحفظات اور تشویش کو ہر ممکن طور پر دور کیا جائے گا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
امریکہ کے صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ امریکی قیادت والا اتحاد داعش جنگجو گروپ کے خلاف سرگرم عمل ہے اور وہ اس کے خلاف جنگ جاری رکھے گا۔ مائیکل براؤن کی رپورٹ میں مزید تفصیلات۔ امریکی ریاست ورجینیا میں امریکی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کے ہیڈ کوارٹرز میں باتیں کرتے ہوئے صدر براک اوباما کا کہنا تھا کہ ہزاروں فضائی حملوں کی مدد سے داعش کے ہزاروں جنگجوؤں اور ان کے لیڈروں کو پسپا کیا جا چکا ہے۔ صدر براک اوباما کے الفاظ ہیں،
It's harder than ever for them to move and for their masses to or for them to mass forces. When they try, we take them out.
یہ ان کے لیے اب پہلے سے زیادہ مشکل ہو گیا ہے کہ وہ نقل و حمل کریں یا فورسز تشکیل دیں۔ وہ جب ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم انہیں ناکامی سے دوچار کرتے ہیں۔ داعش ابھی بھی شام اور عراق کے کچھ علاقوں میں پیش رفت جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس نے گزشتہ گرمیوں سے اب تک کوئی بھی بڑا کامیاب جارحانہ آپریشن نہیں کیا۔ یہ تھے صدر براک اوباما کے الفاظ۔ مسٹر اوباما نے مزید کہا کہ آئندہ دنوں اور ہفتوں میں اتحاد کا ارادہ ہے کہ وہ داعش کے اہداف کے خلاف مزید کارروائیاں کرے۔ صدر نے اس بات کو دہرایا کہ داعش گروپ کو شکست دینے کا واحد راستہ شام میں خانہ جنگی کا خاتمہ ہے۔ ذرائع ابلاغ کے لیے جاری کیے گئے ایک پیغام میں صدر نے داعش کے کیمیائی ہتھیاروں کے پروگرام کے سربراہ ابو داؤد کی گرفتاری، گروپ کے عراق میں مالی معاملات کے منتظم ابو صالح کی ہلاکت کے تناظر میں کہا کہ داعش کی قیادت کے لیے گزشتہ چند ماہ بہت برے تھے۔ صدر براک اوباما نے کہا کہ امریکہ کی زیر قیادت اتحادی فورسز کی مدد سے عراقی فورسز نے رمادی سے دریائے فرات تک کامیابی حاصل کی ہے اور بہت سے دیہاتوں کو داعش کے قبضے سے چھڑایا ہے۔ شام کی صورتحال سے متعلق امریکی صدر نے کہا کہ مقامی فورسز نے داعش کو الشدادی سے نکال باہر کیا، جو کہ رقہ اور موصل کے درمیان اس گروپ کے لیے رصد کی نقل و حمل کا حساس علاقہ تھا۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں؟
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
امریکی فوج فلپائن کے ساتھ جنوبی بحیرہ چین میں مشترکہ گشت کر رہی ہے اور بحر الجزائر میں اپنے ہتھیاروں کے کسی اور فوجیوں کی باری باری موجودگی کو بڑھا رہی ہیں۔ امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر نے فلپائن کے دارالحکومت منیلا میں اپنے ہم منصب کے ہمراہ پریس کانفرنس میں یہ بات کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ جنوبی بحیرہ چین میں گشت میں مارچ کیا گیا تھا اور دفاع کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ دوسرا مشترکہ گشت اپریل کے شروع میں مکمل ہوا۔ عہدیداروں کے مطابق جاپان کے بعد فلپائن دوسرا ملک ہے جس کے ساتھ امریکی فوجوں نے بحیرہ چین میں مشترکہ مشقیں کیں۔ یہ اعلان ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب بحیرہ چین میں متنازع علاقوں میں چین کی جارحانہ کارروائیوں پر امریکہ اور دوسرے ممالک میں تشویش پائی جاتی ہے۔ فلپائن نے 2013 میں بحری قوانین کے بارے میں بین الاقوامی قانونی ٹریبیونل میں چین کے خلاف سمندری حدود کے غیر قانونی استعمال کے خلاف ایک کیس دائر کیا تھا۔ فلپائن نے اپنے دعوے میں کہا تھا کہ چین نے جنوبی بحیرہ چین کے ان حصوں پر قبضہ برقرار رکھا ہے جہاں پر جزائر اور چٹانیں ہیں۔ بین الاقوامی ثالثی میں ٹریبیونل فیصلے کے آخری مراحل میں ہے، جبکہ پیر کے روز G7 ممالک نے چین کا نام لیے بغیر جنوبی اور مشرقی بحیرہ چین میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا۔ فلپائن نے G7 ممالک کے اس موقف کا خیر مقدم کیا۔ واضح رہے کہ چین نے جب بحری قوانین کے بارے میں اقوام متحدہ کے کنونشن پر دستخط کیے تھے تو اس نے ٹریبیونل کے ثالثی کے کردار کو مسترد کر دیا۔ نائجیریا کے قصبے چیبوک سے طالبات کے اغوا کو 2 برس مکمل ہونے پر دارالحکومت میں جمعرات کے روز مارچ کیا گیا، جس کا انعقاد ہماری بچیوں کو واپس لاؤ نامی تحریک نے کیا تھا۔ اس موقع پر دسمبر میں ریلیز کی جانے والی ایک ویڈیو دکھائی گئی جس میں 15 طالبات اس امید کا اظہار کرتی دکھائی دے رہی ہیں کہ انہیں ایک روز آزاد کرا لیا جائے گا۔ وائس آف امریکہ کی چیما نواکو کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں سعدیہ اسد۔
ہماری بچیوں کو واپس لاؤ نامی تنظیم کے اراکین جمعرات کے روز پولیس کی بھاری نفری کی موجودگی میں ابوجا میں اکٹھے ہوئے۔ 2 برس قبل عسکریت پسند گروپ بوکو حرام نے شمال مشرقی نائجیریا سے 219 طالبات کو اغوا کیا تھا۔ ایستھر یاکوبو اغوا کی گئی ایک بچی کی والدہ ہیں۔ اپنی بیٹی کے بارے میں بات کرتے ہوئے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ وہ کہتی ہیں، یہ صرف خدا ہی کی ذات ہے، وہ میرا دکھ جانتا ہے، وہ میری حالت زار سے واقف ہے، ایک روز اس کے فضل و کرم سے وہ واپس آ جائیں گی، یہی حقیقت ہے۔ اس ویڈیو میں وہی ہیں، وہ کافی بدل گئی ہیں۔ 2 برس پہلے یہ کچھ مختلف نظر آتی تھیں، لیکن آج یہ سب 2 سال بڑی ہو گئی ہیں۔ میں اس تبدیلی کے بعد بھی انہیں پہچان سکتی ہوں۔ تقریباً 300 افراد نے سٹیٹ ہاؤس کی جانب مارچ کیا۔ وہ وہی نعرے لگا رہے تھے جو آج سے 2 سال پہلے اپنی تحریک کے آغاز پر انہوں نے لگائے تھے۔ ہماری بچیوں کو واپس لاؤ ابھی اور زندہ۔ پولیس نے سٹیٹ ہاؤس کے گیٹس پر رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ صدر محمد بہاری ایک سرکاری دورے پر چین میں ہیں۔ یہ تنظیم سرکاری نمائندوں سے بات نہیں کر سکی۔ ہماری بچیوں کو واپس لاؤ نامی اس تحریک کی بانی اوبیا گلی ایزسکویسی کو اعتماد ہے کہ ان لڑکیوں کو تلاش کر لیا جائے گا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے یقین ہے ہماری بچیاں واپس آئیں گی۔ ایسی کوئی شہادت موجود نہیں ہے جو اس یقین کی تردید کرے۔ چیبوک برادری کے لیڈر سمبیدا کا کہنا ہے کہ اگر یہ معاملہ رئیس یا اثر و رسوخ رکھنے والے افراد کی بیٹیوں کا ہوتا تو حکومت کہیں زیادہ کام کرتی۔
We are here today to strike for the open nerves of humanity, to bring
ہم آج یہاں انسانیت کو جگانے کے لیے، اپنے ضمیر کو آواز دینے کے لیے اور چیبوک کی ان لڑکیوں کے لیے آواز اٹھانے کے لیے یہاں آئے ہیں جن کی کوئی آواز نہیں ہے اور جو اب بھی قید میں ہیں، کیونکہ جب تک وہ قید میں ہیں انسانیت بھی قید میں ہے۔ سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ سابق انتظامیہ اغوا کے اس معاملے سے صحیح طور پر عہدہ برا نہیں ہو سکی۔ سابق خاندان اول نے تو کھلم کھلا یہ سوال اٹھایا تھا کہ آیا اغوا کا یہ واقعہ حقیقت میں ہوا بھی ہے یا نہیں۔ 2015 میں حلف اٹھانے کے بعد صدر بہاری نے عزم ظاہر کیا تھا کہ لڑکیوں کو واپس لانے کے لیے ان کے اختیار میں جو کچھ ہوا وہ کریں گے، تاہم انہوں نے کہا تھا کہ وہ کوئی وعدہ نہیں کر سکتے۔ بوکو حرام سے بات چیت کرنے کی متعدد کوششیں ناکام ہو چکی ہیں اور کوئی بھی طالبہ اب تک بازیاب نہیں ہو سکی۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
روس نے کہا ہے کہ اس کے طیاروں نے رواں ہفتے بیلسٹک سمندر میں امریکی جنگی بحری جہاز کے قریب پرواز کرتے وقت تمام بین الاقوامی قواعد کو ملحوظ رکھا۔ جمعرات کو روسی وزارت کی طرف سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ SU-24 طیارے تجرباتی پروازوں پر تھے۔ امریکہ کی طرف سے ان پروازوں پر تنقید کا جواب دیتے ہوئے بیان میں کہا گیا کہ روسی طیاروں نے امریکی جہاز ڈونلڈ کک کو محض دیکھا اور تمام حفاظتی اقدام کو مد نظر رکھتے ہوئے پلٹ آئے۔ قبل ازیں امریکی دفاعی حکام نے بتایا کہ 2 روز کے دوران متعدد روسی فوجی طیاروں نے بالٹک سمندر میں ایک امریکی بحری جہاز کے قریب پروازیں کی۔ اسی کے ساتھ اب تک کی یہ خبریں ختم ہوئیں۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
انکرا اور ماسکو کے تعلقات اس وقت سے کشیدہ چلے آ رہے ہیں جب پچھلے سال ترکی کے جٹ طیاروں نے ایک روسی بمبار طیارے کو مار گرایا تھا۔ استنبول سے وائس آف امریکہ کے ڈورین جونز نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ماہرین نے انتباہ کیا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان شدید اختلافات بدستور جاری ہیں، بالخصوص دونوں ملکوں کے رہنماؤں کے ذاتی اناد اور دشمنی کی وجہ سے۔ مزید تفصیلات بتاتی ہیں شہناز نفیس۔
گزشتہ چند ہفتوں کے دوران انکرہ اور ماسکو کے درمیان پائی جانے والی ان کشیدگیوں میں کمی کے لیے کچھ عارضی نوعیت کے اقدامات کیے گئے ہیں، جن میں اس وقت اضافہ ہو گیا تھا جب گزشتہ سال نومبر میں ترک جیٹ طیاروں نے ایک روسی بمبار طیارے کو مار گرایا تھا جو شام کے ایک ہوائی اڈے سے کارروائیاں کر رہا تھا۔ حکومت کے حامی ایک ترک اخبار نے خبر دی ہے کہ دونوں ملک گزشتہ صدیوں کے دوران ایک دوسرے کی سرزمین پر مختلف جنگوں کے دوران ہلاک ہونے والے فوجیوں کی یادگاریں قائم کرنے پر متفق ہو گئے ہیں۔ جب ماسکو نے ترکی میں واقع ایک اہم سیاحتی تفریحی مقام کے لیے پروازوں پر عائد پابندی اٹھانے کا اعلان کیا تو ایک سابق ترک سفیر مرت بلہان نے، جو روس سے تعلقات کے امور کے ایک ماہر ہیں، کہا کہ مفاہمتی کوششوں کو آگے بڑھانے کے پیچھے بھرپور باہمی مفادات کار فرما ہیں۔
I'm very optimistic that these relations will smoothly, maybe slowly, they could be better.
میں اس حوالے سے بہت پر امید ہوں کہ دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے۔ بہتری کی رفتار سست ہو سکتی ہے، لیکن وہ بہتر ہو جائیں گے، کیونکہ روس کو ترکی کی ضرورت ہے۔ یہ روسی مال اور روسی سرمایہ کاری کے لیے ایک بڑی منڈی ہے، اور توانائی کے شعبے میں وہ اس کا بہت بڑا شراکت دار ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ترکی کو بھی روس کی ضرورت ہے، کیونکہ ترکی کو سب سے پہلے تو روسی منڈیوں، روسی سیاحوں اور تعمیراتی شعبے میں اس کی ضرورت ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ترکی یہ چیزیں چھوڑ سکتا ہے۔ یہ الفاظ تھے ایک ترک سفیر کے۔ دوسری چیز جو جدید تعلقات کی کوششوں کے سلسلے میں قوت محرکہ بن رہی ہے، وہ ترک پولیس کے ہاتھوں اس شامی ترکمانی شخص کی گرفتاری ہے جس پر ماسکو مار گرائی جانے والے اپنے طیارے کے پائلٹ کو ہلاک کرنے کا الزام لگاتا ہے۔ خبروں کے مطابق پولیس نے پائلٹ پر گولیاں چلانے سے متعلق اس سے پوچھ گچھ کی ہے، لیکن ابھی تک اس پر الزام عائد نہیں کیا گیا۔ روس اس شخص پر مقدمہ چلانے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ انکرہ ماسکو کے ساتھ تعلقات کی بحالی کا خواہش مند ہے، اور ایک سینئر ترک عہدیدار کا کہنا ہے کہ حکومت متعدد بار ماسکو سے رابطہ کر چکی ہے، لیکن اسے صلح کی ان کوششوں کا دوسری جانب سے مثبت جواب نہیں ملا۔ ایک تھنک ٹینک کارنیگی انسٹیٹیوٹ کے ایک وزٹنگ اسکالر سنن اولگن کہتے ہیں کہ مفاہمتی اور تجدیدی تعلقات کی یہ کوششیں امکانی طور پر ناکام ہو سکتی ہیں، کیونکہ ترک صدر رجب طیب اردوان اور ان کے روسی ہم منصب ولادی میر پوٹن مرد آہن کے طور پر اپنی شہرت برقرار رکھنے کی اپنی ضرورت کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔
The few signs that we have seen of a normalization between Turkey and Russia are just a weak sign so far.
سنن اولگن کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ترکی اور روس کے درمیان تعلقات معمول پر آنے کی جو چند علامتیں دیکھی ہیں وہ ابھی تک بہت کمزور ہیں۔ ایسا کوئی جواز موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ توقع کر سکیں کہ تعلقات بہت جلد کسی وقت معمول پر آ جائیں گے۔ اور اس چیز کے پیش نظر کہ دونوں شخصیات اردوان اور پوٹن کے درمیان موجود تلخی بہت ذاتی نوعیت اختیار کر چکی ہے اور وہ ایک طرح سے ایک دوسرے کی کاٹ کر چکے ہیں، روسی صدر پوٹن نے معذرت کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ظاہر ہے اردوان کی جانب سے سامنے نہیں آئے گی۔ یہ الفاظ تھے سنن اولگن کے۔ ایک مغربی سفارتکار نے دعویٰ کیا ہے کہ ترک جیٹ طیاروں کی جانب سے ایک روسی طیارے کو گرائے جانے کے واقعے سے خطے کی مضبوط شخصیت کے طور پر صدر پوٹن کے تاثر کو نقصان پہنچا ہے۔ سفارتکار کا مزید کہنا ہے کہ جب تک روسی رہنما کی جانب سے کسی حد تک جوابی ردعمل کا اظہار نہیں کیا جاتا، دو طرفہ تعلقات میں قابل ذکر بہتری آنے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نئی پاکستانی فلم مالک ریلیز ہو گئی، تفصیلات سنیے فکر و فن میں۔ پاکستان ٹیلی ویژن نے یوں تو بہت سے یادگار ڈرامے پیش کیے جو طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود آج تک مقبول ہیں، لیکن 90 کے اشرے میں کوئٹہ سینٹر سے ٹیلی کاسٹ ہونے والے ڈرامے دھواں نے ڈراموں کا چہرہ یکسر ہی تبدیل کر دیا۔ اس کا شمار پی ٹی وی کے ٹرینڈ سیٹرز میں ہوتا ہے۔
ہیلو، ہاں واجد، کیا حال ہے؟ اچھا یار بات سن، وہ تیرا دوست ہے نا ٹیلی فون ایکسچینج میں، ہاں یار میں تجھے ایک نمبر دیتا ہوں، اس پہ آبزرویشن لگوانی ہے، جو بھی کال آئے اس کو ٹریس کرنا، ٹھیک ہے؟
دعا نے روایتی رومانٹک کہانیوں سے ہٹ کر چھوٹی اسکرین پر پہلی بار فل ایکشن اور تھرل کو متعارف کرایا۔ اس کا سہرا ڈرامے کے ڈائریکٹر اور مرکزی کردار عاشر عظیم کے سر جاتا ہے۔
جنٹلمن، وی ہیو اے ہوسٹیج سچویشن، لیٹس پے دیم ا وزٹ۔ کسی کو کوئی شک؟
نو سر۔
7:30 10 منٹ میں نکل رہا ہے، 5 منٹ میں تم سب کو ٹارمیک پہ دیکھنا چاہتا ہوں۔
تقریباً 22 سال کے طویل وقفے کے بعد عاشر عظیم کی شوبز کی دنیا میں واپسی ہوئی ہے فلم مالک کی صورت میں، جس کے وہ پروڈیوسر بھی ہیں اور ڈائریکٹر، رائٹر اور مرکزی کردار بھی۔
جو قید میں تھے سارے پرندے، پر بھی ہے یہ بھول گئے تھے جو چکتے تھے ان کاندھوں پہ سر بھی ہے، یہ بھول گئے تھے۔
ایک گھونسلہ کیسے بنتا ہے، ایک دن کا دیکھ کے یاد آیا، پہلے تو تھی ایک سوچ آئی گھر تو پھر سوچ کے بعد آیا، ایک سوچ پہ ہے مینار بنا۔
رواں ہفتے ہی ریلیز ہونے والی فلم مالک کی کہانی محبت، خاندانی وقار اور حب الوطنی کے خوبصورت جذبوں کے گرد گردش کرتی ہے۔ دھواں کی طرح فلم بینوں کو عمدہ ایکشن سین اور تھرل دیکھنے کو ملے گا۔ فلم میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے C-130 طیارہ اور ہیلی کاپٹر بھی استعمال کیے گئے ہیں۔
میں محمد محسن، پاکستان کا شہری،
پاکستان کا مالک ہوں،
یہ زمین،
یہ لوگ
میرے ہیں۔
عاشر کا اپنی پہلی فلم مالک کے بارے میں کہنا ہے کہ مالک کے ذریعے ہم نے عوام کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ اس ملک کے مالک وہ ہیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ لوگ ہماری اس کوشش کو سراہیں گے اور بہت پسند کریں گے۔ کاسٹ نے بھی اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ مالک باکس آفس پر کامیاب رہے گی۔ فلم صرف ایکشن پر ہی مبنی نہیں بلکہ اس میں خوبصورت گیت بھی موجود ہیں۔ مالک کا میوزک کمپوز کیا ہے ساحر علی بگا نے۔
جان مورا یار کے من میں چھپایا تن لوٹا من لوٹ نہ پایا عشق کی مٹی آگ پکیرو
کاسٹ میں عاشر عظیم کے علاوہ ساجد حسن، فرحان علی آغا، راشد فاروقی، پاکیزہ خان اور لبنہ اسلم شامل ہیں۔ اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے urduvoa.com۔ سادیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11:30، بھارت میں 12 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2:30 بج رہے ہیں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے الیکٹرانک جرائم سے متعلق سائبر کرائم بل کی منظوری دے دی ہے۔ اس بل کی بعض شکوں پر انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صنعت اور سول سوسائٹی کی جانب سے سوالات اٹھائے گئے تھے۔ نئے قانون میں سائبر کرائمز پر بھاری سزائیں تجویز کی گئی تھیں۔ اسلام آباد سے تفصیلات کے ساتھ جلیل اختر۔
پاکستانی پارلیمان کے ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی سے بدھ کو سائبر جرائم کی روک تھام سے متعلق منظور کرائے گئے بل پر بعض حلقے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس سے انٹرنیٹ صارفین کی آزادی متاثر ہوگی۔ قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد اب اس بل کو سینٹ میں پیش کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ ایوان بالا یعنی سینٹ میں حکمران جماعت مسلم لیگ نون کو اکثریت حاصل نہیں ہے۔ انٹرنیٹ صارفین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کا کہنا ہے کہ اگر یہ بل موجودہ شکل میں سینٹ سے منظور ہو گیا تو اس سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو وسیع اختیارات مل جائیں گے۔ یہ متنازع مسودہ قانون پارلیمان میں بھی تنازع کا شکار رہا، جہاں اس سے قبل حزب مخالف کی جماعتوں کی طرف سے اس میں ترامیم کے لیے آواز بلند کی گئی۔ حزب مخالف کی تنقید کے بعد اس مسودہ قانون کو قومی اسمبلی کی متعلقہ کمیٹی میں بھی بھیجا گیا، لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ بیشتر تجاویز کو مسودے میں شامل نہیں کیا گیا۔ اس بل کے تحت بغیر رضامندی یا اجازت کے تکلیف یا اذیت کا باعث بننے والے ٹیکسٹ میسجز یا موبائل فون کے ذریعے بھیجے جانے والے پیغامات قابل گرفت ہوں گے، جبکہ سماجی رابطے کی ویب سائٹس پر حکومت کے اقدامات کو تنقید کا نشانہ بنانے والوں کے لیے جرمانے اور قید کی سزا بھی تجویز کی گئی ہے۔ پاکستان میں انٹرنیٹ صارفین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم بائٹس فار آل کے عہدیدار شہزاد احمد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس مجوزہ قانون کو غلط انداز میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔
قانون ہونا چاہیے، لیکن وہ کی حفاظت کے لیے یا لوگوں کی بہتری کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ جو سرکاری سٹیٹ ریاستی جو کنٹرولز ہیں ان کو مضبوط بنانے کے لیے۔ سو ہمارا شروع سے ہی یہ خیال رہا ہے کہ اس بل کے ذریعے جو سٹیٹ ہے، جو ریاست ہے، وہ اپنا کنٹرول مزید بڑھانا چاہتی ہے سائبر سپیس کے اندر۔
ماضی میں انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس واچ اور کئی دیگر غیر سرکاری تنظیموں نے بھی اس بل کے مسودے میں شامل کڑی شکوں پر تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر مملکت انوشا رحمان نے سرکاری میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اس مجوزہ قانون کے نفاذ سے متعلق مناسب نگرانی کا طریقہ کار بھی تجویز کیا گیا ہے۔
جو چیکس اینڈ بیلنسز ہم نے اس میں ڈالے ہیں قانون میں کہ ہم کسی کو فورس نہ کریں کہ آپ اپنا کوڈ ہمیں دیں۔ ہم نے کہا ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی ڈس آنیسٹ انٹینشن کے حوالے سے، کسی کو ہارم کرنے کے حوالے سے، کسی کو رانگفل گین لینے کے حوالے سے، الیکٹرانک فراڈ کرنے کے حوالے سے یا الیکٹرانک فارجری کرنے کے حوالے سے یا سائبر ٹیررزم کرنے کے حوالے سے ڈس آنیسٹ انٹینشن سامنے آتی ہے، اور جو بھی ڈیزیگنیٹڈ ایجنسی جو پرائم منسٹر آنریبل پاکستان کی ڈیزیگنیٹ کریں گے وہ کمپلین رجسٹر کرتے ہیں، تو اس صورت میں اس شخص کے اوپر جو فینڈر ہے اس کے ڈیٹا، اس کا جو کمپیوٹر ہے یا جس چیز سے بھی وہ ہیک کر رہا ہے، اس کا آپ ان سے ڈیکریپٹڈ کنٹینٹ لینے کے مجاز ہو۔
تاہم وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور حکومت میں شامل عہدیداروں کا ماننا ہے کہ یہ مجوزہ قانون وقت کی ضرورت ہے اور ملک میں سائبر جرائم کی روک تھام کے لیے ضروری ہے۔ حکام کے مطابق دنیا کے کئی دیگر ممالک میں بھی سائبر جرائم کی روک تھام کے لیے سزائیں موجود ہیں، اور اگر یہ مسودہ قانون منظور ہو جاتا ہے تو حکومت اس بات کو یقینی بنانے کی بھی کوشش کرے گی کہ اس کا غلط استعمال نہ ہو۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
بھارتی کنٹرول کے کشمیر میں احتجاجی ہڑتال اور سخت سیکیورٹی نے اس ہمالیائی خطے میں زندگی کے روزمرہ معمولات کو مفلوج کر دیا ہے۔ شمالی مشرقی قصبے ہندواڑہ میں اس کے مضافات میں بدستور کرفیو نافذ ہے، جہاں اس ہفتے کے شروع میں مبینہ طور پر ایک طالبہ کے ساتھ ایک بھارتی فوج کی دست درازی کے خلاف ہنگامے پھوٹ پڑے تھے۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
یہ ہلاکتیں منگل اور بدھ کو شمال مغربی قصبے ہندواڑہ اور قریب واقع درگملہ علاقے میں پیش آئی تھیں، جب بھارتی فوج اور مقامی پولیس نے ایک بھارتی فوجی کی طرف سے ایک اسکولی طالبہ کے ساتھ کی گئی دست درازی کے مبینہ واقعے کے خلاف مظاہرہ کرنے والے لوگوں پر گولی چلائی اور آنسو گیس کے گولے داغے۔ اس سے صاحب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں کی اپیل پر جمعرات کو مسلسل دوسرے دن بھی مسلم اکثریتی وادی کشمیر میں ایک عام ہڑتال کی گئی، جس سے کاروبار زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں پولیس اور نیم فوجی دستوں نے دارالحکومت سری نگر کے حساس علاقوں میں کرفیو جیسی پابندیاں عائد کیں، جبکہ ہندوارہ میں منگل کی رات سے کرفیو نافذ ہے۔ کئی ملحقہ علاقوں میں بھی، جن میں ضلع صدر مقام کپوارہ بھی شامل ہے، کرفیو یا کرفیو جیسی پابندیاں نافذ کی گئیں، جبکہ سری نگر اور ضلع کپوارہ سمیت کئی علاقوں میں انٹرنیٹ سروسز جزوی طور پر معطل کی گئی ہیں۔ عہدیداروں کے مطابق ایسا افواہوں کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کیا گیا۔ دراصل ہندوارہ میں پیش آئے واقعات کے بعد کئی لوگوں نے غم و غصے کا اظہار کرنے کے لیے سماجی ویب سائٹس کا رخ کیا۔ بڑھتے ہوئے تناؤ اور کشیدگی کے مدنظر وادی کشمیر میں ریل سروسز جمعرات کو دوسرے دن بھی معطل رہیں۔ بعض علاقوں میں مشتعل نوجوانوں کی طرف سے حفاظت دستوں پر پتھراؤ کیا گیا، لیکن گزشتہ دنوں کے مقابلے میں ان کی شدت کم رہی۔ اس بیچ صوبائی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی دلی میں وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ اور بعض دوسرے وزراء سے ملاقاتیں کرنے کے بعد سری نگر لوٹیں، جہاں انہوں نے موجودہ صورتحال پر انتظامیہ اور حفاظت دستوں کے اعلیٰ افسران کے ساتھ غور و خوض کیا۔ اس سے پہلے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی، بھارتیہ جنتا پارٹی مخلوط حکومت میں شامل ایک وزیر سجاد گنی لون نے ہندوارہ جا کر صورتحال کا جائزہ لیا، تاہم ان کے بڑے بھائی بلال گنی لون کو، جو اس حساب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کے اتحاد حریت کانفرنس ایم کے ایک لیڈر ہیں، ہندوارہ جاتے ہوئے پولیس نے حراست میں لے لیا۔ ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو بھی ہندوارہ میں داخل ہونے سے روکا گیا، اور جب ان میں سے بعض نے مزاحمت دکھائی تو پولیس نے انہیں مبینہ طور پر زد و کوب کیا یا ان کے ساتھ بدتمیزی کی۔ پولیس نے بیشتر آزادی پسند لیڈروں اور کارکنوں کو یا تو ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا ہے یا پھر انہیں احتیاطی حراست میں لے لیا ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
اقوام متحدہ کے تحت کام کرنے والی ایک تنظیم نے شام میں بشار الاسد کی حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ متاثرہ علاقوں میں امدادی سامان کی رسد میں روڑے اٹکا رہی ہے۔ اس تنظیم کے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر محصور علاقوں میں ضروری سامان کی ترسیل کی نگرانی کا کام ہے۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایل جی سٹیفن دی مستورا کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی ٹاسک فورس کے تمام ارکان کو شام کے اندر لاکھوں لوگوں کو امداد مہیا کرنے کے سلسلے میں سخت مایوسی کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کئی مہینوں سے ایسے لوگوں تک امداد نہیں پہنچ پا رہی جو خوراک اور دوسری امدادی اشیاء سے محروم ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس صورتحال کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم انہوں نے کہا کہ ایک اچھا پہلو یہ ہے کہ شام کے مشرقی شہر دیرزور میں طیاروں کے ذریعے خوراک کی ترسیل کا کام ٹھیک طور پر جاری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ خوراک کے عالمی پروگرام نے اس ہفتے 3 آپریشن کامیابی سے مکمل کیے ہیں جو تکنیکی اعتبار سے مشکل تھے۔ ان کے الفاظ ہیں،
The next airdrops are also likely to include not only food items but medical.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اب طیاروں کی مدد سے امدادی سامان گرانے میں نہ صرف خوراک بلکہ طبی ساز و سامان بھی شامل ہوگا جو متاثرہ علاقے میں درکار ہے۔ عالمی ادارے خوراک کے طیاروں نے اب تک 55 ٹن سامان گرائے ہیں۔ یہ حوصلہ افزا بات ہے۔ یہ تھے سٹیفن دی مستورا کے الفاظ۔ مسٹر مستورا نے کہا کہ ان کا خیال ہے کہ 24 اپریل کو ٹیکے لگانے کی قومی مہم شروع ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے شامی حکام سے ملاقات میں اس معاملے کو اٹھایا ہے اور ان پر زور دیا ہے کہ اس آپریشن میں تاخیر نہ کی جائے۔ اقوام متحدہ کے ایل جی دی مستورا کا کہنا ہے کہ وہ سیاسی عبوری دور کے معاملے پر حکومت اور اپوزیشن کے وفود سے خاطر خواہ بات چیت کریں گے۔ امریکی ریپبلکن سینیٹر باب کروکر نے الزام لگایا ہے کہ اقوام متحدہ کے امن فوجوں کی بدعمالیوں کو طویل عرصے تک نظر انداز کیا گیا. مزید تفصیلات کے ساتھ خالد حمید.
امریکی سینٹ کی خارجہ تعلقات کی کمیٹی کے چیئرمین نے متنبہ کیا ہے کہ امن فوجیوں کے فرائض کی انجام دہی میں کوتاہی کے باعث اقوام متحدہ کے فنڈ میں کمی کی جا سکتی ہے. ریپبلکن سینیٹر باب کروکر نے الزام لگایا کہ اقوام متحدہ کے امن فوجیوں کی بدعمالیوں کو طویل عرصے تک نظر انداز کیا گیا. باب کروکر کا کہنا تھا باب کروکر کہہ رہے ہیں میرے خیال میں اقوام متحدہ شدید خطرات میں ہے جس نے 10 سال تک یہ سب ہونے دیا. ان کو یہ فنڈز قبضے میں رکھنے، نااہلی، تشویش نہ رکھنے اور پاروار نہ کرنے پر سزا دینی چاہیے. کروکر اور دوسرے سینیٹر اقوام متحدہ اور اقوام متحدہ سے باہر کی فوج اور پولیس اہلکاروں پر زیادہ تر افریقہ میں جنسی زیادتیوں اور دوسری بد انتظامیوں کے الزامات پر سخت ناراض ہیں. امریکہ اقوام متحدہ کی امن فوج کے لیے 8 ارب ڈالر کے سالانہ بجٹ میں 1/4 حصہ ڈالتا ہے. ایک عہدیدار نے کانگریس کی کمیٹی کے سامنے بیان دیا کہ کچھ ملکوں نے مبینہ بدفعلیوں کے خلاف کارروائی کی ہے.
20 trials in the Democratic Republic of Congo that government is conducting against peacekeepers who have been accused.
وہ کہہ رہی ہیں عوامی جمہوریہ کانگو کی حکومت امن فوجیوں کے خلاف 20 مقدمات کی سماعت کر رہی ہے. اس کے علاوہ جمہوریہ جنوبی افریقہ میں عین اس وقت ایک کورٹ مارشل جاری ہے. لہذا ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملک ان فوجیوں کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ یہ فوجی کہاں سے آتے ہیں اور ہم ان امور پر نظر رکھے ہوئے ہیں.
جنوبی کوریا میں 16 برسوں میں پہلی مرتبہ حکمران جماعت پارلیمانی انتخاب میں اکثریت جیتنے میں ناکام رہی ہے. تفصیلات مائیکل براؤن کی اس رپورٹ میں. بدھ کے روز صدر پارک گنہائی کی سینڈرائی پارٹی کو ہونے والے غیر متوقع نقصان سے پتہ چلتا ہے کہ وسیع پیمانے پر عوام میں ان کی قدامت پسندانہ اقتصادی پالیسیوں پر عدم اطمینان پایا جاتا ہے اور شمالی کوریا کے جوہری خطرے سے متعلق ان کی سخت حکمت عملی پر تقسیم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. سینرائی پارٹی کے چیئرمین کم مونگ سنگ نے انتخابات میں ناکامی کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا میں انتخابات میں ناکامی کی تمام ذمہ داری اپنے سر لیتا ہوں اور آج سے میں پارٹی کی قیادت سے دستبردار ہوتا ہوں. میں آپ سب کا مشکور ہوں. ہماری پارٹی کے ارکان اور ہمارے شہری جنہوں نے میری حمایت کی میں ان سب سے معافی مانگتا ہوں جنہیں میری وجہ سے تکلیف ہوئی جب میں پارٹی کے لیڈر کے عہدے پر تھا. سینرائی پارٹی جنوبی کوریا کی قومی اسمبلی میں 300 میں سے صرف 122 نشستیں حاصل کر سکی ہے. حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت منیجو پارٹی نے ایک ایوان پر مشتمل پارلیمان میں 123 نشستیں حاصل کی. منیجو پارٹی کے عبوری چیئرمین کم چونگ انگ کے الفاظ ہیں اب کی بات ہم عوامی نقطۂ نظر سے حکومت کی تبدیلی کی کوشش کریں گے. ہم جنوبی کوریا کی معیشت کا نقشہ تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے. ہم ایک قابل حکومت تیار کریں گے جو عوام کی زندگیوں کے مسائل حل کرے گی جس سے منیجو پارٹی ایک بڑی پارٹی بن کر ابھرے گی اور سب سے قابل صدارتی امیدوار کو سامنے لائے گی. منیجو پارٹی نے روزگار کے مواقع، کم سے کم اجرت اور پینشن فنڈ میں اضافے اور نوجوانوں کے لیے سستے گھروں کی تعمیر کا عزم کیا ہے، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ اس نے ان پروگراموں کے لیے آنے والے اخراجات کے لیے کیا تجاویز پیش کی ہیں. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. عالمی بینک کے صدر جم جونگ کم نے آج کہا ہے کہ انہیں ایسی آف شور کمپنیوں کے بارے میں انتہائی تشویش ہے جو مالدار افراد نے ٹیکس سے بچنے کے لیے دنیا بھر میں بنائی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا کہ اس کے نتیجے میں خطیر اقوام رقوم کو حکومت کے ہاتھوں سے نکال دیا جاتا ہے جسے کی غربت سے بچنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے. نامہ نگار جیف کسٹر نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ کم نے واشنگٹن میں ایک نیوز کانفرنس کو بتایا کہ انہیں بیرون ملک ان دو اکاؤنٹس پر گہری تشویش ہے جن کا انکشاف پاناما پیپرز میں کیا گیا ہے. یعنی وہ حالیہ رپورٹ صحافیوں کی وہ تحقیق ہے جو پاناما میں قائم ایک لا فرم موزیک فونسیکا کی افشا ہو جانے والی دستاویزات پر مبنی ہے. اس رپورٹ کے مطابق یہ فرم عشروں سے دنیا بھر میں ایسی کمپنیوں کی تشکیل میں مدد دے رہی تھی. کم کے الفاظ ہیں
We're extremely concerned about
وہ کہہ رہے ہیں کہ تو پاناما پیپرز کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ مجھے اس حقیقت پر جو ایک بار پھر افشا کی گئی ہے گہری تشویش ہے, جو کوئی بھی راز نہیں ہے. ہمیں اس کا علم ہے کہ اس ایسی چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن میں اس بات پر زور دوں گا کہ جب ٹیکسوں سے بچا جاتا ہے, جب سرکاری سرمایہ کو لے جا کر ان محفوظ پناہ گاہوں میں رکھ دیا جاتا ہے, تو ان سب سے ہمارے اس شک پر انتہائی منفی اثر پڑتا ہے. تو غربت ختم کرنے اور خوشحالی میں شراکت کو فروغ دینے سے متعلق ہے. یہ الفاظ تھے عالمی بینک کے صدر کم کے. امریکی بحری جہاز کے قریب روسی طیاروں کی جارحانہ پروازیں دیکھی گئی ہیں. اس بارے میں تفصیلات کے ساتھ خالد حمید.
روس نے کہا ہے کہ اس کے طیاروں نے رواں ہفتے بالٹک سمندر میں امریکی جنگی بحری جہاز کے قریب پرواز کرتے وقت تمام بین الاقوامی قواعد کو ملحوظ رکھا ہے. جمعرات کو روسی وزارت کی طرف سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ SU-24 طیارے تجرباتی پروازوں پر تھے. امریکہ کی طرف سے ان پروازوں پر تنقید کا جواب دیتے ہوئے بیان میں کہا گیا ہے کہ روسی طیاروں نے امریکی جہاز ڈونلڈ کوک کو محض دیکھا اور تمام حفاظتی اقدام کو مد نظر رکھتے ہوئے پلٹ آئے. قبل ازیں امریکی دفاعی حکام نے بتایا تھا کہ 2 روز کے دوران متعدد روسی فوجی طیاروں نے بالٹک سمندر میں ایک امریکی بحری جہاز کے قریب پروازیں کیں. وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ کا کہنا تھا
There have been repeated incidents over the last year where the Russian military, including Russian military aircraft, have come close enough to each other.
وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سال تواتر کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں اور روسی فوجی طیاروں سمیت روسی فوج امریکی جہازوں کے انتہائی قریب آئی ہے یا دوسری فضائی اور سمندری ٹریفک کے سامنے آئی ہو, جو حفاظتی خدشات کو بڑھا رہی ہے, اور ہم اس رویے پر اپنے خدشات ظاہر کرتے ہیں. اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
یہ چیز انتہائی اہم ہے کہ وسطی افریقی جمہوریہ میں امن کار اور دوسری بین الاقوامی فورسز جو وہاں بہت زیادہ اچھے کام کر رہی ہیں, انہیں ان کی صفوں میں موجود کچھ ایسے ارکان کا بھرپور اور مکمل احتساب کر کے تقویت دی جائے جنہوں نے سیویلین کے جنسی استحصال اور زیادتی کے ارتکاب کے ذریعے ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے. ایڈس کی روک تھام سے متعلق ایک بین الاقوامی ادارے ایڈس فری ورلڈ کی ایک رپورٹ میں وسطی افریقی جمہوریہ یا CAR میں اقوام متحدہ اور اقوام متحدہ سے تعلق نہ رکھنے والے اہلکاروں پر 2013 اور 2015 کے درمیان جنسی استحصال اور زیادتی کے الزامات کے بارے میں وہاں موجود اقوام متحدہ کے عہدیداروں کی طرف سے پیش کی گئی مزید معلومات کا حوالہ دیا گیا ہے. 108 خواتین اور لڑکیوں نے, جن کی اکثریت کم عمر بچیوں پر مشتمل تھی, دعویٰ کیا ہے کہ اقوام متحدہ اور افریقی یونین کے امن کاروں اور فرانسیسی فورسز کے ارکان نے جن کی CAR میں موجودگی کا مقصد عام شہریوں کے تحفظ کا یقینی بنانا تھا, انہیں مبینہ طور پر جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا. یہ اس ملک میں بین الاقوامی امن فورسز کے خلاف ایسے الزامات کے سلسلے میں تازہ ترین الزام ہے. انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر زید راد الحسین نے ان نئے الزامات کو انتہائی شرمناک قرار دیا ہے, اور CAR میں استحکام سے متعلق اقوام متحدہ کے مشن مانسکا نے اقوام متحدہ اور فرانسیسی فوجیوں کے ساتھ ساتھ مقامی مسلح گروپس کی جانب سے اس مبینہ ارتکاب کی مکمل تفتیش شروع کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ان الزامات کو, جن میں سے کچھ خاص طور پر قابل نفرت ہیں, انتہائی سنجیدگی سے لے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ چیز بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ متاثرین کو تحفظ فراہم کیا جائے اور زیادتی کرنے والوں کو سزا دی جائے. احتساب ہونا چاہیے اور مستند روک تھام کی جانی چاہیے. اقوام متحدہ کے لیے امریکہ کی سفیر سمانتھا پاور کو, جو ملک کے نئے صدر فاسٹین ٹواڈرا کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے وسطی افریقی جمہوریہ میں موجود تھیں, بامباری نامی قصبے میں زیادتی کے متاثرہ کچھ خاندانوں سے ملنے کا موقع ملا. یہ کہتی ہیں کہ ان سے اس بارے میں سننا انتہائی پریشان کن تھا کہ کس طرح وہ امن کار جنہیں وہ نگہبان سمجھتی تھیں مجرم بن گئے۔ سفیر پاور نے کہا کہ وسطی افریقی عوام یہ مشاہدہ کر چکے ہیں کہ امن کار بہت زیادہ اچھے کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان میں بہت زیادہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت بھی موجود ہے، لہذا جنسی استحصال کی اس وبا کو روک دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ امکانی طور پر جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ ایسی زیادتیوں کے بعد بچ نہیں سکتے۔ اقوام متحدہ کے رکن ملکوں کو تفصیلی اور غیر جانبدارانہ چھان بین کرنی چاہیے اور جہاں ممکن ہو ان افراد کے خلاف قانونی کارروائی کرنی چاہیے جو جنسی استحصال اور زیادتی کے ارتکاب کر چکے ہیں۔ سفیر نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور تمام رکن ممالک کو اس چیز پر نظر رکھنی چاہیے کہ ہم ان معیاروں کے مطابق رہیں جو ہم نے طے کیے ہیں۔ جب ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم اس کے تباہ کن اثرات دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ متاثرین کے لیے وسطی افریقی جمہوریہ جیسے ملکوں کے لیے اور اقوام متحدہ اور اس کے رکن ملکوں کے لیے اس مسئلے سے نمٹنے کے حوالے سے جتنا کچھ زیادہ داؤ پر لگا ہوا ہے، اس کی سطح اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی تھی۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام ہے آپ کی صحت اور میں ہوں شہناز نفیس۔ عالمی ادارے صحت نے متنبع کیا ہے کہ حکومتوں کو چاہیے کہ وہ دنیا بھر میں معمر افراد کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کی دیکھ بھال کے لیے ضروری اقدامات اٹھائیں۔ عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ اگر معمر افراد میں مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے لیے اقدامات نہ کیے گئے تو اس سے مستقبل میں دنیا کو معاشی مسائل کے ساتھ ساتھ شدید نوعیت کے طبی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ اگر معمر افراد میں مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے لیے اقدامات نہ کیے گئے تو اس سے مستقبل میں دنیا کو معاشی مسائل کے ساتھ ساتھ شدید نوعیت کے طبی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ WHO کی یہ رپورٹ برطانوی طبی جریدے دی لینسٹ میں شائع کی گئی ہے۔ بڑھتی عمر کے باعث انسان میں بیماریوں کا بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ بعض اوقات ان بیماریوں کی وجہ سے معمر افراد نہ صرف خود پر بلکہ معاشرے پر بھی بوجھ بن جاتے ہیں۔ عالمی ادارے صحت کے اعداد و شمار کے مطابق 2050 تک دنیا بھر میں 2 ارب سے زائد آبادی 60 برس یا اس سے زائد عمر کی ہوگی۔ یہ تعداد ابھی 84 کروڑ 10 لاکھ ہے۔ WHO کا کہنا ہے کہ معمر افراد کی سب سے بڑی تعداد ترقی پذیر ممالک میں آباد ہوگی۔ رپورٹ بتاتی ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں عام لوگوں کی عمر میں اضافے کی ایک وجہ بیماریوں کی روک تھام بھی ہے۔ مثال کے طور پر ذیابیطس یا ہائی بلڈ پریشر جیسے امراض کو سستی اور بآسانی دستیاب ادویات کے باعث ختم کرنے یا روکنے کی وجہ سے بھی عام انسان کی عمر میں اضافہ نوٹ کیا گیا ہے۔ عالمی ادارے صحت میں معمر افراد کی صحت اور دیکھ بھال کے شعبے سے منسلک آئلو اروجو کا کہنا ہے کہ افریقی ممالک میں اوسط عمر 60 برس ہے۔ ان کے مطابق افریقی ممالک میں معمر افراد کی اموات کی بڑی وجہ دل کے امراض اور فالج جیسی بیماریاں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسے معاشروں میں اگر معمر افراد فالج کا شکار ہو جائیں تو نہ صرف خود پر بلکہ دوسروں پر بھی بوجھ بن جاتے ہیں۔ دل اور فالج جیسے امراض سے بچاؤ کا ایک طریقہ بلڈ پریشر کو نارمل رکھنا ہے، مگر افریقہ جیسے ترقی پذیر خطے میں اکثر کو یہ ہی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ بلڈ پریشر کا شکار ہے۔ عالمی ادارے صحت کی رپورٹ کے مطابق کسی بھی معاشرے میں معمر افراد کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ انہیں زیادہ جسمانی سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے، سگریٹ اور شراب نوشی سے پرہیز کرنا چاہیے اور ان افراد کے لیے اپنی خوراک کا خاص خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ آج کے پروگرام لائف ان امریکہ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ کے ریاستی ادارے پہلے سے معلوم آفات سے نمٹنے کے لیے کس طرح کی تیاریاں کرتے ہیں، اور آج خود شہری کیا کرتے ہیں کہ حوادث کی صورت میں جان و مال کو بچایا جا سکے۔ امریکہ میں انٹرنیٹ ویب سائٹس اور کمیونیکیشنز کے دیگر چینلز شہریوں کو بر وقت باور کراتے ہیں کہ وہ اپنا گو بیگ تیار رکھیں۔ گو بیگ سے مراد ایک ایسا تھیلا ہے جس میں ہنگامی حالات کے پیش نظر ایسا سامان پیشگی ڈال کر رکھ لیا جاتا ہے کہ ایمرجنسی میں اس بیگ تک فوری رسائی ہو اور اس کے ساتھ گھر سے باہر نکلا جا سکے، اور پھر اس بیگ میں موجود سامان سے آئندہ کئی گھنٹے گزارے جا سکیں۔ آندھی و طوفان کی صورت میں امریکہ میں عموماً سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ گھروں کی چھتیں اڑ جاتی ہیں اور بعض اوقات گھر پوری طرح تباہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کسی بھی ایمرجنسی میں شہریوں کو گو بیگ کے لیے کچھ اس طرح کی ہدایات جاری کی گئیں۔ اپنے موبائل فون اور دیگر بیٹریز پر چلنے والے آلات چارج کر لیں، اپنا کار چارجر بھی سنبھال کر رکھ لیں یا خرید لیں۔ دیگر جو سامان اس گو بیگ میں رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے اس کی تفصیل کچھ یوں ہے: وسل یعنی ایک سیٹی، ڈسک ماسک، جیبی چاقو، نقد رقم اور وہ بھی چھوٹے نوٹوں میں، جوتوں اور کپڑوں کا ایک اضافی سیٹ اور گرم ٹوپی، مقامی نقشہ، پانی اور خشک خوراک جو کئی دن تک کام آ سکے، کاغذ، مارکر اور سکاچ ٹیپ، گھر کے افراد کی کچھ تصاویر کہ ایمرجنسی کی صورت میں شناخت یقینی ہو سکے، ان افراد کے ٹیلی فون نمبر جنہیں آپ کے بارے میں اطلاع دی جا سکے، ایسی ادویات جو مستقل خوراک کا حصہ ہوں، ایسا پرچہ جو بتاتا ہو کہ کن ادویات سے آپ کو الرجی ہے، ہیلتھ انشورنس اور شناختی کارڈ کی کاپی، فرسٹ ایڈ سپلائی، ڈاکٹر کا نسخہ اور نظر کی عینک بشرطِ ضرورت، ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ، اپنی گاڑی اور گھر کی چابیوں کا اضافی سیٹ۔ جی سامعین، یہ تھی ایک فہرست جو گو بیگ کے لیے شہریوں کو تجویز کی جاتی ہے۔ یہ تھی ایک جھلک امریکی زندگی سے، خاص طور پر جب زندگی ہنگامی حالت سے دوچار ہونے کا امکان ہو۔ ویسے یہ تدابیر صرف امریکی شہریوں کے لیے نہیں، دنیا کے کسی بھی ملک کے شہریوں کے لیے ایمرجنسی میں مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ اسد حسن، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ انٹرنیٹ دنیا میں ایک خاموش انقلاب لے کر آیا ہے۔ آن لائن معلومات کے خزانے کے علاوہ اس کے ذریعے آن لائن اشیاء کی خرید و فروخت بھی دنیا بھر میں جاری ہے۔ amazon.com امریکہ میں قائم آن لائن ریٹیل کی سب سے بڑی کمپنی ہے۔ اب اس نے اشیاء کی ڈیلیوری میں ایک اور سسٹم اپنے نام کیا ہے، اور وہ ہے گاہکوں تک ان کا سامان ڈرون کے ذریعے ان کے گھر تک پہنچانا۔ اور اسی سال مارچ میں وفاقی ضابطہ کاروں نے امیزون کو اجازت دے دی ہے کہ وہ نئی ٹیکنالوجی کا تجربہ کر سکتا ہے۔ املاک کے حقوق کے امریکی ادارے یو ایس پیٹنٹ آفس نے امیزون کی رجسٹریشن کی جو درخواست شائع کی ہے اس کے مطابق امیزون جی پی ایس یا گلوبل پوزیشننگ سسٹم استعمال کرنا چاہتا ہے، نہ صرف ملک کے اندر گھروں تک سامان پہنچانے کے لیے بلکہ خریداروں تک براہ راست، خواہ کہیں بھی ہوں۔ ہوگا یہ کہ کمپنی ڈرون کے ذریعے سامان خریدار کے گھر تک پہنچائے گی۔ ڈرون خریدار کے اسمارٹ فون سے اس مقام کا پتہ لگائے گا اور راستے میں آنے والی چیزوں، مثلاً انسانوں، عمارتوں وغیرہ سے محفوظ رہتے ہوئے لینڈنگ کے لیے محفوظ علاقہ تلاش کرے گا اور 30 منٹ کے اندر اندر سامان گاہک تک پہنچ جائے گا۔ سیکیورٹی کی وجوہات کی بنا پر فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن نے کہا ہے کہ تجرباتی عرصے کے دوران یہ ڈرون انہیں آپریٹ کرنے والے کی نظروں کے سامنے رہنے چاہئیں، مگر اس سے ان کی پہنچ بہت محدود ہو گئی ہے۔ تاہم نیو یارک میں وان کالج آف ایرونوٹکس اینڈ ٹیکنالوجی کی لوریٹا ایلکلے کہتی ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی میں اس کا حل بھی تلاش کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ ابھی ڈرون سے پارسل پہنچانے کے طریقے کی مشہوری نہیں کی گئی ہے، مگر ایلکلے کو امید ہے کہ ایسا جلد ہوگا۔
I do think that in the reasonably foreseeable future they're going to start
میرا خیال ہے کہ مستقبل میں ایک مناسب وقت پر وہ اس کے ذریعے سامان پہنچانا شروع کر دیں گے۔ ہم نے پہلے ہی دیکھا ہے کہ آفت زدہ دور دراز علاقوں میں ایسا کیا جاتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس طرح پارسل منگوانے کا مطالبہ بڑے پیمانے پر کیا جائے گا۔ اب بھی اس بارے میں خدشات موجود ہیں کہ یہ ڈرون دوسری چیزوں سے ٹکرا سکتے ہیں، ان سے سامان چرایا جا سکتا ہے، مگر الکالے یہ بھی کہتی ہیں کہ لوگوں کا یہ تصور غلط ہے کہ ڈرون اب ان کی دہلیز پر سامان پہنچائیں گے.
If you think of drone delivery perhaps to your rooftop, then you would have an opportunity to separate the pedestrian and the vehicular.
اگر آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ڈرون آپ کے گھر کی چھت پر اتریں گے تو آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ پیدل چلنے والوں اور گاڑیوں وغیرہ کی ٹریفک کو الگ کر سکیں.
اور سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو بھی اب ختم ہوتا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پروگرام کی ایڈیٹر تھی یاسمین جمیل, ہمارے ساتھ پروڈیوسر تھے انجم ہیرل گل, اور ہمارے انجینئر ہیں کرٹس بائنم. اپنی میزبان نیلوفر مغل کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.